والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، آپ کے آج کے درس بخاری شریف میں ہم انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کی جو اقسام ہیں محدثین کی اصطلاح میں، اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کچھ حالات زندگی عرض کیے جائیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی پہلی حدیث اس کا درس ہوگا. تو حضرات گرامی قدر، علم حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حدیث روایتن اور دوسری قسم ہے علم حدیث درایتن. حدیث اجر روایت اس علم کو کہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے افعال اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو. اس علم کا موضوع خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور علم حدیث اجر درایت وہ علم ہے جس سے راوی اور جس سے وہ راوی روایت کرے ان کے حالات بحثیت رد اور بحثیت قبول معلوم ہوں. اس علم کا موضوع راوی اور مروی انہو ہے. تو حدیث کی تعریف کے بعد اس کی بعض ضروری اقسام کی تعریفیں سماعت فرمائیں. مرفوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو. اقوال اور افعال تو سب دوست سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو گفتگو ارشاد فرمائی، جو کلام آپ نے فرمایا، اس کو آپ کے اقوال کہا جاتا ہے. اور افعال جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کام کیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کو دیکھا، وہ افعال ہیں، وہ بھی حدیث کہلاتے ہیں. اور تیسری صورت جو ہے جس کو تقریر کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم آپ کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی توثیق کر دی، ان کو اس کام پر قائم رکھا، برقرار رکھا، تو اس کو حدیث سے تقریری کہا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. اس سے تقریر سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ جیسے ہم لوگ بیان کرتے ہیں اس کو تقریر کہہ دیتے ہیں، بلکہ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس کا رد نہیں فرمایا، اس سے انکار نہیں فرمایا، اس کو جاری رکھا، اس کو قائم رہنے دیا، تو یہ حدیث تقریری ہے. تو یہ تینوں حدیثیں، حدیث کی جو قسمیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارک، آپ کے اقوال مبارک اور آپ کی تقریرات، ان کو کہتے ہیں حدیث مرفوع. اس کے بعد درجہ ہے حدیث موقوف کا، اور جس حدیث میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال، احوال اور تقریرات کا ذکر ہو، بیان ہو، اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہے حدیث مقطوع، جس حدیث میں تابعین کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو، یعنی وہ ہستیاں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار علیہم الرضوان کی زیارت کی ہو، ان ہستیوں کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو، تو وہ حدیث مقطوع کہلاتی ہے. اس کے بعد اگلا درجہ ہے حدیث متصل کا، جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساقط نہ ہو، یعنی جس امام نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، اس امام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک روایت کرنے والے جو راوی ہیں کوئی بھی ساقط نہ ہو، ہر راوی اپنے اپنے درجے کے حساب سے متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو، لڑی پروئی ہوئی ہو پوری کی طرح، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اسی طرح یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک جا پہنچے، تو اس حدیث کو حدیث متصل کہا جاتا ہے. معلق، یہ وہ حدیث ہوتی ہے، یعنی حدیث سے مراد سند، کہ جس حدیث کی سند کے شروع سے راوی کو حذف کر دیا جائے، یعنی شروع سے راوی کا ذکر نہ کیا جائے، یہ حذف کل راویوں کا ہو یا بعض راویوں کا ہو، اس کو حدیث معلق کہا جاتا ہے. اور مرسل، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سند سے کے آخر سے راوی کو چھوڑ دیا جائے، مثلا تابعی روایت کرنے والے ہیں تو وہ بیچ میں صحابی کا ذکر چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر پاک کر دیں، حالانکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہیں کی، تابعی نے، اب وہ روایت کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے، اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے. اور معدل کہتے ہیں دعات کے ساتھ، معدل کہ درمیان سند سے دو راویوں کو چھوڑ دیا جائے، مطلب ایک راوی جو نیچے درجے والے روایت کرنے والے ہیں وہ اوپر سے دو راویوں کو چھوڑ کر اپنے سے تیسرے چوتھے درجے کے راوی سے حدیث جو ہے وہ روایت کر دیں. تو آگے ہے منقطع بمانا اخص، دو سے زیادہ راویوں کو سند میں ایک جگہ سے یا دو راویوں کو متعدد جگہ سے چھوڑ دیا جائے، یعنی پہلے تو دو راویوں کو چھوڑنے کا ذکر تھا، اس کو حدیث معدل کہا جاتا ہے، اور منقطع اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دو سے زیادہ راویوں کو چھوڑا جائے. اور مضطرب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے سند یا حدیث کے متن میں زیادتی، نقصان یا تقدیم و تاخیر کر دی جائے، یعنی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو یا کمی بیشی کوئی ہو جائے، تو اس کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے. اور مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث کے متن میں راوی اپنا کلام شامل کر دے، تو یا اپنا شامل کر دے یا اپنے غیر کا، مراد استاد وغیرہ کا کلام راوی ہی شامل کر دے بیچ میں، تو جو الفاظ حدیث پاک ہوں ان کے اندر شامل کر دے، تو اس کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے. اور شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، مثال کے طور پر ایک راوی ہیں ان کی ثقاحت بھی مشہور ہے، ثقہ سے مراد مضبوطی، ان کا تام و ضبط ہونا، عادل ہونا، جو شرائط ہیں راویوں کی. چونکہ میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ علم آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کروں، زیادہ علمی اصطلاحات جو ہیں وہ بیان نہ کی جائیں، کہ چونکہ مدارس دینیہ کے طلباء ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو وہاں اصطلاحات زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، تو عام دوست سمجھنے والے ہیں، تو اس لیے میں ان کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سکہ سے مراد مضبوط راوی ہے، جو اپنے جس کا حافظہ اور اس کا عادل ہونا یہ مشہور و معروف ہو. لیکن یہ ہوتا ہے ایک درجے کا سکہ ہوتا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ سکہ ہوتا ہے، جیسا کہ امام شمس الدین زہبی نے اور دیگر جو نقاد حضرات ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں راویوں کی ثقافت کا بیان کیا ہے. تو شاذ اس حدیث کو کہا جائے گا جس میں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے. مثال کے طور پر ایک بہت ہی سکہ راوی نے کوئی روایت بیان کی ہے اور جبکہ اس سے کم درجے کا جو راوی ہے وہ ایسی روایت پیش کرے جو اس مضبوط اور سکہ بندے کے مخالف روایت ہو, تو اس کو حدیث شاذ کہا جاتا ہے. اور منکر اس حدیث کو کہا جائے گا کہ جس روایت میں زیادہ ضعیف راوی اپنے سے کم ضعیف راوی کی مخالفت کرے. تو معلل اس حدیث میں اس حدیث کو کہتے ہیں جیسے حدیث مرسل کو موصولاً روایت کر دیا جائے. اب اس کے بعد صحیح کی اقسام ہے. مثال کے طور پر جس حدیث کے تمام راوی متصل ہوں, یعنی آپس میں ان کا سلسلہ پوری طرح ملتا ہو, عادل ہوں, تام و ضبط ہوں, یعنی ان کا حافظہ بھی اچھا ہو, اور وہ حدیث شاذ اور معلل بھی نہ ہو جن کا ذکر پہلے کر دیا گیا, اس کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے. اور صحیح لغیر ہی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتی ہی کی تمام صفات ہوں, یعنی اس کے راوی عادل بھی ہوں اور وہ حدیث شاذ اور معلل بھی نہ ہو, لیکن اس کے راویوں کا حافظہ جو ہے وہ اس درجے کا نہ ہو جو صحیح لذاتی ہی والے حضرات کا حافظہ ہے. ضبط کی جو کمی ہوتی ہے اس کو زیادہ طریقوں سے روایت کرنے سے پورا کر دیا جاتا ہے, تو اس کو صحیح لغیر ہی کہا جاتا ہے. اس کے بعد حدیث حسن کا درجہ ہے. حدیث حسن کی بھی دو قسمیں ہیں. حسن لذاتی ہی جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتی ہی کی تمام صفات ہوں, یعنی صحیح کی تمام صفتیں پائی جائیں اور اس میں ضبط کی کمی ہو, یعنی حافظے والا درجہ وہ نہ ہو جو صحیح کا ہے, تو یہ کمی جو ہے یہ بھی زیادہ بار روایت کرنے سے, اس کو کہتے ہیں تعدد طرق, یعنی کثرت سے روایت کرنا, مختلف قسم کے راویوں سے اس کو روایت کرنا, اس سے یہ کمی پوری نہ کی گئی ہو اس کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں. اگر کمی پوری کر لی جائے تو پھر وہ صحیح لغیر ہی ہوگی جس کا ذکر پہلے ہو گیا. اور اسی طرح حسن لغیر ہی ہے وہ حدیث جو صحیح لذاتی ہی کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو, یعنی جو پہلے حدیث ہم نے ذکر کی صحیح لذاتی ہی, اس کی ایک سے زیادہ صفتیں بھی اس میں نہ پائی جائیں اور یہ کمی زیادہ بار روایت کرنے سے, یعنی تعدد طرق سے پوری کر دی جائے. اس کے بعد ضعیف ہے وہ حدیث جو صحیح لذاتی ہی کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو اور وہ کمی بھی تعدد طرق سے پوری نہ کی جا سکی ہو. اس کے بعد متروک ہے جس حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا ہو جس پر جھوٹ کی تہمت لگتی ہو, متہم بالکذب ہو, یعنی اس پر جھوٹ کا الزام لگتا ہو راوی پر کہ یہ ایسا راوی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا, اس حدیث کو حدیث متروک کہا جاتا ہے. موضوع جس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس سے وضع فی الحدیث ثابت ہو, یعنی حدیثیں گھڑتا ہو وہ بندہ. یہ ایک تو لفظ موضوع ہم بولتے ہیں نا, آج بیان کس موضوع پر ہوگا, گفتگو کس موضوع پر ہوگی, اس سے مراد ہم عنوان لیتے ہیں, لیکن یہ موضوع جو ہے یہ وعدہ یادہ اسے بنا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑ لینا, بنا دینا, رکھ دینا. تو ایک دور آیا تھا اسلام میں ایسا بھی کہ جس میں لوگوں نے حدیثیں اپنی طرف سے گھڑنی شروع کر دیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام منسوب کر دیتے تھے نعوذ باللہ اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ کر. تو اس دور میں پھر یہ حدیث کی اقسام اور راویوں کے پرکھنے کے درجات جو ہے جس کو علم اسماء اور رجال کہا جاتا ہے, یہ علم ایجاد کیا گیا اور اس کی روشنی میں پھر پرکھا جاتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ حدیث جو ہے یہ کس درجے کی ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے. تو پچھلے درس میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں ایک زندیق شخص جو تھا اس کو لایا گیا, تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے یا اس کو سزا کا کوئی بھی سزا دی, تو اس نے کہا کہ تم مجھے سزا تو دے دو گے, مجھے مار بھی دو گے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو مر جاؤں گا, لیکن ان 4000 حدیث کا تم کیا کرو گے جو میں نے اپنی طرف سے گھڑ کر حدیث کی کتابوں میں ڈال دی ہیں, حدیثوں میں روایت کر دی ہیں آگے. تو خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تو اس کی فکر نہ کر, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث ابھی دنیا میں ہیں, تیری روایت کردہ حدیثیں جو تو نے گھڑی ہیں, جو موضوع کی ہیں, یہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھلنی میں سے گزریں گی تو وہ ایک ایک لفظ جدا کر کے بتا دیں گے کہ تیرے الفاظ کیا ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک دور آیا تھا اسلام میں ایسا بھی کہ جب یہ موضوع حدیثیں جو تھیں وہ پائی جاتی تھیں، گڑھی جاتی تھیں. تو یعنی موضوع اس حدیث کو کہیں گے کہ جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس سے ثابت ہو کہ وہ حدیثیں گڑھتا تھا. اس کے بعد ہے غریب، جس حدیث کی سند کا کوئی راوی سلسلہ سند کے کسی شیخ سے روایت میں منفرد ہو. یعنی ایک راوی اٹھتا ہے اور وہ اپنے شیخ کا نام لیتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ سے یہ حدیث سنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو وہی روایت کر رہا ہو، تو اس حدیث کو حدیث غریب کہا جاتا ہے. اس کے بعد درجہ ہے حدیث عزیز کا، جس حدیث کے دو راوی ہوں اور پھر سلسلہ سند کے ہر راوی سے کم از کم دو شخص روایت کرتے ہیں. اس کے بعد حدیث مشہور کا درجہ ہے، جو حدیث دو سے زیادہ طرق سے مروی ہے، دو طریقوں سے زیادہ طریقوں سے روایت کی گئی ہو، یعنی سلسلہ سند میں کسی شخص سے بھی تین سے کم راوی نہ ہوں اور نہ زیادتی جو ہے وہ حد تواتر سے کم ہو. حد تواتر کا ذکر آگے آئے گا. تو یہ جو قسمیں ہیں غریب، عزیز اور مشہور، ان تمام قسموں کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے. اور متواتر، جو حدیث ہر دور میں اتنے کثیر طریقوں سے روایت کی گئی ہو کہ ان اتنے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو. اگر 10,000 بندہ ایک حدیث کو روایت کر رہا ہے تو اب اس کے بارے میں عقل بھی یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ یار 10,000 بندہ جھوٹ پر متفق تو نہیں ہو سکتا نا، اور متفق بھی کیسے ہوں گے، ایک جو ہے وہ کوفے کا ہے، ایک بصرے کا ہے، ایک شام کا ہے، ایک مصر کا ہے، تو ایک مدینہ منورہ کا ہے، کوئی مکہ شریف کا ہے، ایسے راوی جو ہیں مختلف جگہوں کے رہنے والے ہوں، آپس میں ان کی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، لیکن روایت وہ ایک ہی بیان کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ تعداد میں ہوں، جتنے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث کی چند مشہور اقسام یہاں میں نے ذکر کر دی تاکہ جب آگے ہم حدیث پڑھیں گے اس میں آسانی رہے گی سمجھنے میں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، اور ساتھ ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی کی وضاحت ہوتی رہے گی. اب آگے جو حدیث کی کتب ہیں ان کی بھی کچھ اقسام ذکر کر دی جائیں تاکہ مزید سہولت رہے سمجھنے میں. حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی کافی اقسام ہیں، تو چند ضروری جو چیزیں ہیں کتابیں ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہے صحیح، جس کتاب کے مصنف نے صرف احادیث صحیحہ کا التزام کیا ہو، یعنی صحیح حدیثیں ہی لانے کا کوشش کی ہو اس نے، اور اس میں ارادے میں اپنے میں مضبوط بھی رہا ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں، جیسے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم. اگرچہ ان کتابوں میں بھی کچھ ضعیف احادیث ہیں، لیکن چونکہ کثرت سے صحیح احادیث ہیں اس لیے ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی دو صحیح مراد بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں. اس کے بعد ہے جامع، یعنی کتاب کا نام جامع ہوتا ہے، جیسے آگے آ رہی ہیں کہ جس کتاب میں 8 عنوانوں کے تحت احادیث لائی رہے ہیں ان کو جامع کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں سیر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے احوال، آداب، تفسیر، عقائد، فتنوں کا ذکر، احکام، شرائط، مناقب وغیرہ. تو یہ بخاری شریف میں بھی ایسے عنوانات کے تحت احادیث ہیں، تو اس لیے صحیح بخاری بھی کہہ سکتے ہیں، اور الجامع الصحیح للبخاری بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور ترمذی شریف جو ہے یہ اسپیشلی ایسے ہی 8 عنوانات پر قائم ہے، اس لیے اس کو جامع الترمذی کہا جاتا ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے سنن کا، نہیں جس کتاب میں فقط احکام کے متعلق احادیث ہوں، وضو غسل کے احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج زکات کے احکامات بیان کیے گئے ہوں، تو اس کو سنن کہتے ہیں، جیسے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی شریف. مسند کہتے ہیں جس کتاب میں ترتیب صحابہ سے احادیث لائی جائیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک ترتیب قائم ہو اس میں، تو جیسے مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کوئی بھی حدیث اس میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے انہوں نے وہ ایک جگہ پہ جمع کی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں. یہ بڑا محنت طلب کام تھا جو کیا گیا، اس کو مسند کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے معجم، تو اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں شیوخ کی ترتیب، یعنی جو جن شیوخ سے حدیث لی ہوں ان کی ترتیب کے ساتھ حدیث لائی جائے، تو اس کو معجم کہتے ہیں. اور اس کے بعد مستخرج ہے، جس کتاب میں کسی اور کتاب کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ان احادیث کو مصنف کتاب کے شیخ یا ان کے شیخ کے شیخ کی دیگر اسناد سے روایت کر دیا جائے، جیسے بخاری شریف کی حدیث کی ابو نعیم نے تخریج کی ہے. اسی طرح مستدرک ہے جس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت ان احادیث کو لایا جائے جو ان ابواب میں کسی اور مصنف سے رہ گئی ہوں، جیسے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی کی مستدرک علی الصحیحین ہے. یعنی مستدرک علی الصحیحین وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی احادیث لائے ہیں جن کا ذکر امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے. یعنی ان کے نزدیک جو راویوں کا اعتبار ہے، جو معیار ہے راویوں کا، اسی معیار کے راوی ہیں، اور لیکن احادیث وہ ایسی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں. تو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہی ان کو اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں نقل فرمایا ہے. اور رسالہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں جامع کے 8 عنوان جو پہلے ہم نے ذکر کیے، جیسے کسی ایک عنوان کے تحت احادیث ہوں، جیسے امام احمد کی کتاب الزہد ہے، اس میں صرف زہد کے بارے میں اور آداب میں، اور ابن جریر طبری کی کتاب تفسیر میں ہے، اس میں صرف ایک موضوع پر احادیث بیان کی جائیں گی. اور جز کہتے ہیں جس میں صرف ایک موضوع پر احادیث ہوں، 40 اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 40 احادیث روایت کی جائیں، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 نووی. اور امالی کہتے ہیں جس کتاب میں استاد کی املا کروائی ہوئی احادیث کے فوائد ہوں، مثلا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد جو تھے وہ بیٹھ کر آپ کی خدمت میں احادیث لکھا کرتے تھے اور آپ ان کو املا کروایا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں امالی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ چند اقسام تھی اس کی، اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی بڑی اقسام ہیں تو جن کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، تو جامع جو تعریف تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث جو پڑھنے پڑھانے کے حساب سے مرتبہ ہوتا ہے، مراتب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی تھوڑے سے ذہن میں رکھ لیں. طالب علم جو حدیث پاک کو سیکھتا ہے، جیسے کہ ہم سب یہاں سیکھ رہے ہیں حدیث پاک کو، اس کو حدیث کا متعلم کہا جاتا ہے، اس کو طالب کہا جاتا ہے. جی ابن ماجہ بھی احادیث کی قسموں میں ہے اور سنن میں شامل ہوتی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے احکام بیان کیا تھا، اس کو سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے. اور شیخ کہتے ہیں حدیث کے معلم کو، جو حدیث پڑھا رہا ہو، جو سکھا رہا ہو، اس کو شیخ کہتے ہیں. جیسے ہمارے مدارس دینیہ میں جو ہمارے بزرگ اساتذہ کرام حدیث پاک پڑھاتے ہیں ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث سکھانے والا بزرگ. اور اسی طرح جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو شیخ القرآن کہا جاتا ہے. اور حافظ حدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو 100,000 احادیث متنن اور سندن یاد، یعنی 100,000 احادیث کا متن بھی یاد ہو اور سند بھی یاد ہو، اور اس کے راویوں کے جو حال ہیں ان پر جو جرح کی جاتی ہے، جو ان کی تعدیل بیان، ان کی سکاحت بیان کی جاتی ہے، یہ بھی ان کو یاد ہوں، تو اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث. اور حجت الحدیث کہتے ہیں یا حجت المحدثین اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کو 300,000 احادیث یاد ہوں، 300,000 حدیثوں کا متن بھی یاد ہو، اس کی سند بھی یاد ہو، اور راویوں پر جو جرح تعدیل کی جاتی ہے وہ بھی ان کو یاد ہو. حاکم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو تمام احادیث، جتنی بھی روایت کردہ احادیث ہیں وہ یاد ہوں، ان کا متن بھی یاد ہو، ان کی سند بھی یاد ہو، اور ان پر راویوں پر جو جرح تعدیل کی جاتی ہے وہ بھی ان کو یاد ہو. تو یہ جناب طبقات ہیں محدثین کے حوالے سے یا حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے. تو جی آگے چل کے عرض کروں گا، حدیث ضعیف کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں میں، کہ یہ بعض لوگ حدیث ضعیف کے بارے میں بہت تان کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی سنی حضرات جو ہیں، اہل سنت حضرات جو ہیں، یہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو اب تھوڑی سی ضعیف حدیث اور غیر صحیح حدیث جو ہے اس کی تحقیق ہو جائے، توجہ فرمائیے گا. حدیث ضعیف جس حدیث کی سند میں، یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ متن کے لحاظ سے حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے وہ سند کے لحاظ سے ہوتی ہے، متن کے لحاظ سے نہیں ہوتی. تو جب حدیث کی سند میں کوئی تان یا جرح پائی جائے تو وہ حدیث با اعتبار سند کے متعون اور مجروح ہوتی ہے، جیسے پہلے ہم نے اقسام بیان کر دی ہیں. ان کے درجات میں، ان کے مدارج میں فرق آ جاتا ہے، ان کے مراتب میں فرق آ جاتا ہے. تو حدیث جو ہے اس کا ضعف بڑھ جاتا ہے کبھی یا کبھی کم ہو جاتا ہے، جس قدر راوی میں تان کی وجوہات زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کا ضعف زیادہ ہوگا، جس قدر اس میں راوی میں زوف کی یعنی اس کے تان کی روایت جو قسمیں ہیں وہ کم ہوں گی، اسی کا در اس کا حدیث کا زوف جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو حدیث کو موضوع صرف اس وقت قرار دیا جائے گا کہ جب اس کی سند میں کوئی حدیثیں گھڑ کر سنانے والا راوی جو ہے وہ آ جائے. اور بعض دفعہ محدثین حضرات کسی سند کے بارے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ لا یصح، کہ یہ سند صحیح نہیں یا یہ حدیث صحیح نہیں. تو اس جملہ سے بعض ناواقف حضرات یہ مغالطہ کھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو حدیث کو امام بخاری کہہ رہے ہیں یا امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ قابل عمل نہیں ہے. تو بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کو حدیث کو موضوع یا باطل نہیں کہہ سکتے، بلکہ محدثین کی اصطلاح میں لفظ صحیح جو ہے، جو پہلے ہم عرض کر چکے ہیں اس بارے میں، غلط یا باطل کا مقابل نہیں ہوتا بلکہ صحیح کے مقابلہ میں صحیح لغیرہ یا حسن لغیرہ، حسن لذاتی اور ضعیف یہ سب شامل ہوتے ہیں جو صحیح کے مقابلے میں ہوتے ہیں. تو مقصد یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح لذاتی ہی ہو سکتی ہے، صحیح لغیرہ ہو سکتی ہے، حسن لغیرہ ہی ہو سکتی ہے یا ضعیف ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل قابل عمل ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے یا نعوذ باللہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں. تو یہ جو بھی گفتگو ہوگی حدیث کے حوالے سے، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اس کو ہم سند کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ورنہ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سارا اور آنکھوں پر، وہ سامنے سفید دیوار پر بھی لکھا ہو تو ہمارے دل کے اندر لکھا ہوگا، ہمارے دلوں پہ اس کا قبضہ ہوگا. فرمان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث نہیں ہے، یہاں صرف راویوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی حدیث کی اقسام بیان کی گئی ہیں وہ بھی راویوں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، نہ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کے مطابق. تو اس کے بارے میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک رسالہ منیر العینین، انگوٹھے چومنے کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے، اس میں آپ نے بہت ہی اعلیٰ تحقیق فرمائی ہے حدیث غیر صحیح کی، ضعیف کی، موضوع کی. تو بہرحال مختصراً یہ عرض کر دیا کہ جہاں لفظ آ جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ موضوع ہے یا گھڑی ہوئی ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی ہے، بس اس کا درجہ جو ہے وہ درجہ صحیح تک نہیں پہنچتا، وہ اس سے کم درجے کی روایت ہوگی. اور اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ راوی کی مجروحیت اور اس میں جو تان پائی جاتی ہے اس کا تعلق سند سے ہوتا ہے، متن حدیث کا حکم دوسرے طریقوں سے ثابت کیا جاتا ہے. یہ ممکن ہے کہ کسی صحیح حدیث کو ایک جو وضاع راوی ہوتا ہے بیان کرنے والا گڑھ کر وہ بیان کر دے، اب اس حدیث کو اس سند کے اعتبار سے تو موضوع کہا جائے گا لیکن فی نفسہ وہ حدیث موضوع نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ کسی اور راوی سے بھی ثابت ہوگی. البتہ جب کسی حدیث کی سند میں کوئی وضاع راوی ہو اور اس حدیث کا متن کسی اور طریقہ سے ثابت نہ ہو تو پھر وہ حدیث مطلقاً موضوع کہلائے گی. تو بہرحال یہ اس کے بارے میں تھوڑا گزارش کر دی. اب حدیث ضعیف جو ہے اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا کہ فضائل اعمال یعنی کسی عمل کی فضیلت میں آئے یا مناقب کسی بزرگ کے کسی شخصیت کے فضیلت بیان کرنے میں آئے، تو ان محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہو لیکن اس کو مناقب میں، فضائل میں اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے. اس سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر میں آپ سب کی خدمت میں ان چند قرائن کا ذکر کروں جن کی بنا پر حدیث ضعیف جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کا ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ جب حدیث ضعیف کئی قسم کی سندوں سے مروی ہو تو وہ حدیث ضعیف کے درجے سے نکل کر حسن لغیرہ کے درجے میں چلی جاتی ہے. اس کو امام ابن حمام نے فتح القدیر میں نقل فرمایا اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وقد احتج جمهور المحدثین بالحدیث الضعیف اذا کثرت طرقه ولحقوه بالصحیح تارۃ وبالحسن اخرى، کہ جب حدیث ضعیف متعدد سندوں سے مروی ہو تو جمہور محدثین اسے استدلال کرتے ہیں کہ اس کو کبھی صحیح کے ساتھ اور کبھی حسن کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب کسی حدیث ضعیف کے موافق مجتہدین میں سے کسی کا قول مل جائے تو اس سے بھی حدیث ضعیف کو تقویت مل جاتی ہے، جیسے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ان المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا له کما فی التحریر وغیرہ، کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو اس کا استدلال بھی حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے. تیسری صورت اس کی یہ ہے حدیث ضعیف کے قوی ہونے کی، کہ اگر کسی حدیث ضعیف کے موافق اہل علم میں سے کسی کا قول ہو تو اس سے بھی حدیث کو تقویت مل جاتی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث کے بارے میں ذکر فرمایا، اور امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرک سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور امام ترمذی اہل علم کے عمل سے اس حدیث کی تقویت کا ارادہ رکھتے ہیں کہ حدیث کی سند تو ضعیف تھی لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی سند کو بیان کر دیا اور سند کو بیان کر کے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اہل علم جو ہیں وہ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس حدیث کے اہل علم کے استفادہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اس پر عمل کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ضعیف نہیں رہے گی بلکہ یہ تقویت پا گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے۔ تو حدیث موضوع جو ہوتی ہے، جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو محدثین اور مکات کا عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جو گھڑی ہوئی حدیث ہو اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی حدیث موضوع کو بغیر بیان وضع کے بیان کرنا جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ حدیث تو موضوع ہو اور یہ نہ بتایا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور ویسے بیان کر دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک حدیث متعدد ضعیف اسناد سے بیان کی جائے تو قوی ہو جاتی ہے، حدیث ایک ہی ہے اس کی سندیں بھی ضعیف ہیں لیکن وہ سندیں اگر زیادہ ہو جائیں تو اس حدیث کو اب ضعیف نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ حدیث قوی ہو جائے گی، لیکن اگر ایک حدیث متعدد موضوع جو ہے اسانید سے بیان کی جائے تو وہ پھر بھی موضوع ہی رہتی ہے، حدیث تو موضوع تھی شروع میں تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی سندیں بھی موضوع ہیں لیکن وہ 10-15-20-30-50 تک بھی پہنچ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ حدیث پھر بھی موضوع ہی رہے گی، ضعیف کی طرح وہ قوی کے درجے میں نہیں پہنچے گی، کیونکہ شر تو شر ہی ہوتا ہے، وہ جتنا بھی زیادہ اکٹھا ہوتا جائے شر ہی رہے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ حدیث پاک کی چند قسمیں ہیں، اب ہم چاروں مسالک میں جو حفاظ حدیث گزرے ہیں ان کا تھوڑا تذکرہ کر دیں تاکہ تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں آ جائے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں حافظ الحدیث کی تعریف بیان کی تھی تو اس پر بھی پتہ چل جائے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں کہ جو حافظ الحدیث کے صحیح لقب سے ملقب ہوئے، یعنی جن کو 100,000 احادیث، اس کے متن اسناد اور ان کی جو راویوں کے حوال ہیں وہ پوری طرح یاد تھے، اس میں چاروں مسالک جو احناف، شوافے، حنبلیہ اور مالکیہ کے لوگ ہیں انہوں نے یاد کیے ہیں وہ حافظ کہلائے ہیں، بحمد اللہ تعالی سب سے زیادہ جو حفاظ ہیں حدیث کے وہ احناف میں ہیں، جن کے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین میں۔ تو ایک اعتراض جو عام غیر مقلدین کرتے ہیں جی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث کی خدمت نہیں کی، جی دیکھیں جی ان کے شاگردوں نے کوئی حدیث پر کام نہیں کیا، تو یہ ان کی ایسی من گھڑت بات ہے جس کا جواب ہم جواب اس کے علاوہ اور کیا دیں کہ اب بھی اگر مشہور حفاظ جو ہیں احادیث کے جن کی معرفت ہم تک ہے، وہ ایسے بھی بے شمار ہوں گے جن کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا، گمنامی کی زندگی گزارنے والے محدثین بھی ہوں گے، ان کو چھوڑ کر بھی چاروں مسالک کے حفاظ حدیث جو ہیں وہ اکٹھے کریں تو الحمدللہ رب العالمین مسلک احناف کے جو حفاظ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو چند ایک کے میں اسماء گرامی برکت کے لیے ذکر کر دوں جو مشہور بھی ہیں اور جن کا تعارف بھی عام طور پر رہتا ہے، ویسے الحمدللہ کافی سارے ہیں، ان میں حافظ ابو بشر دولابی ہیں، حافظ اسحاق بن راہویہ ہیں، حافظ ابو جعفر صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حافظ ابو العوام سعدی ہیں، حافظ ابو محمد حارسی ہیں، حافظ عبد الباقی ہیں، حافظ ابو بکر راضی جساس ہیں، حافظ ابو نصر کلابازی ہیں، حافظ ابو محمد سمرقندی ہیں، حافظ شمس الدین سروجی ہیں، حافظ قطب الدین حلبی ہیں، حافظ علاء الدین ماردینی ہیں، حافظ جمال الدین زیلعی ہیں، اور حافظ علاء الدین مغلطائی ہیں، حافظ بدر الدین عینی ہیں، اور حافظ قاسم بن قتلوبغا علیہ رضوان۔ یہ چند بزرگوں کے نام ذکر کیے جو مسلک احناف میں حفاظ حدیث گزرے ہیں، اور علماء شوافے میں حافظ دار قطنی ہیں، حافظ بہکی ہیں، حافظ خطابی ہیں، حافظ عز الدین بن سلام ہیں، حافظ ابن دقیق العید ہیں، حافظ عراقی ہیں، حافظ ذہبی ہیں، حافظ مزی ہیں، حافظ ابن اسیر ہیں جن کو جذری بھی کہا جاتا ہے، اور حافظ سبکی ہیں، حافظ حیتمی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شافیوں کے حافظ ہیں، حافظ الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، اور طبقہ مالکیہ میں حافظ حسین بن اسماعیل ہیں، حافظ رحیلی، حافظ ابن عبد البر، حافظ ابو الولید الباجی، قاضی ابو بکر العربی، حافظ عبد الحق، حافظ قاضی ایاز، حافظ مازری، حافظ ابن رشد اور حافظ ابو القاسم سہیلی رحمہ اللہ تعالی، اور حنبلیوں میں حافظ عبد الغنی المقدسی، حافظ ابو الفرج بن الجوزی، حافظ ابن قدامہ اور حافظ ابن رجب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام مشہور ہیں حفاظ الحدیث میں. تو حاکم کا جو ذکر کیا گیا تو وہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی جس کو پوری حدیث مکمل متنن اور سندن یاد ہو، تو یہ حافظ سے زیادہ درجے کے بھی ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور کئی بہت سارے بزرگ ہیں جن کو کئی کئی لاکھ احادیث یاد تھیں. تو اب ہم تھوڑا سا تذکرہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں جنہوں نے کتنی محنت سے، کتنے مشکل اور کٹھن ادوار میں یہ احادیث کو جمع کیا اور بیان بھی کیا اور کتابیں بھی تحریر فرمائی. تو جس سے ہمیں اندازہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی مشقت اٹھائی ہے اس زمانے میں کہ جب بہت زیادہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے اور نہ ہی یہ سفر کے اتنے ذرائع تھے کہ جہاں بندے کا جی چاہتا ہو جا سکتا ہو، بہت مشکل تھا. آج کے دور میں ہمیں حدیث پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا دور تھا. اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کو ضرور پیش کروں گا تاکہ اندازہ ہو کہ وہ محدثین کرام جنہوں نے اتنی محنت سے احادیث ہم تک پہنچائی ہیں وہ کس قدر خراج تحسین کے لائق تھے. تو تھوڑا سا تذکرہ آپ کا ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اسم شریف محمد تھا اور آپ کے والد گرامی کا نام اسماعیل بن ابراہیم تھا، اور آپ ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے اور اسی شہر کی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق جس خطے سے تھا تو وہاں کے زیادہ لوگ جو تھے وہ آتش پرست تھے، یعنی مجوسی تھے. تو اس لیے آپ کے جو آباؤ اجداد تھے پہلے والے وہ بھی مجوسی ہی تھے. تو آپ کے آباؤ اجداد میں سے مغیرہ بن بردز جو تھے، انہوں نے بردزبہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس کے بعد کا خاندان جو تھا وہ آپ کا سارے کا سارا بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان ہوا. تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا تو وہ خود کو اس شخص کے قبیلے سے منسوب کر لیتا جس کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتا. تو جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد جو تھے یہ بزرگ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیا تھا جو بخارا کا گورنر تھے یمان جوفی، ان کے ہاتھ پر. تو اسی نسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ جوفی کی نسبت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کے والد جو تھے اسماعیل بن ابراہیم وہ امیر آدمی تھے، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حصول تعلیم کے دوران معاشی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسا کہ بعض ہمارے جو بزرگ ہیں محدثین گزرے ہیں ان کو کرنا پڑا، بہت بہت تکلیف ان کو اٹھانی پڑی اس سلسلے میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال المکرم 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی آپ نبینا ہو گئے. آپ کی والدہ ماجدہ جو نہایت نیک خاتون تھیں انہوں نے بارگاہ رب العزت میں اپنے بیٹے کی آنکھوں کی واپسی کی دعا کی اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی. تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ اب تمہارے بیٹے کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. اگلے دن جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے تو آپ کی بینائی جو تھی وہ واپس آ چکی تھی. تو یہ دیکھیں آپ کیسی دعا کی برکت پہنچی. تو پھر جب نبیوں کی بشارت سے آنکھیں ٹھیک ہوئی ہوں تو انہوں نے خدمت بھی کیسی عظیم کی ہے حدیث پاک کی. تو اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حصول تعلیم کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ کے والد ماجد اسماعیل بن ابراہیم خود بہت بڑے محدث تھے اور علم حدیث کے فن کے بڑے بڑے جو اساتذہ تھے انہوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ علم حدیث کا مرکز تھا. اگرچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن اپنے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کے حصول کا آغاز کیا۔ جس زمانے میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کے حصول کا آغاز کیا، اس وقت اگرچہ بعض محدثین نے علم حدیث سے متعلق کتابیں تحریر کی تھیں، لیکن عام رواج یہی تھا کہ کوئی استاد اپنے اساتذہ سے سنی ہوئی حدیث کو طلباء کے سامنے بیان کر دیتا تھا، جسے طلباء نوٹ کر لیا کرتے تھے، اور اس بیان کو روایت حدیث کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں ہم پہلے کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو محترم حضرات، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور مبارک تھا، اس میں آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ نے 18 برس کی عمر میں اپنی والدہ اور بڑے بھائی احمد بن اسماعیل کے ہمراہ حج کی سعادت کے لیے روانہ ہوئے، حرمین شریفین، اور یہ 212 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہے کہ امام بخاری کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل، آپ محمد بن اسماعیل تھے اور وہ احمد بن اسماعیل تھے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ تو کتابوں میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کتنا عرصہ وہاں ٹھہرے رہے، آپ کا قیام کتنے عرصے پر محیط رہا، لیکن آپ کے اساتذہ کی تعداد دیکھ کر، ان کا تعارف دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے صرف حرمین شریفین میں ہی قیام کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بہت سارے ملکوں اور بہت سارے شہروں کا سفر کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن حضرات سے حدیث نقل کی ہیں، ان میں بخارا، بلخ، نیشاپور، رے، بصرہ، بغداد، کوفہ، واسط، مصر، دمشق، حمص، اس طرح کے بہت مشہور شہروں کے محدثین شامل ہیں جن سے آپ نے حدیث روایت کی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ علم حدیث کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں کا امام بخاری نے سفر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس محنت کا اندازہ لگانے کے لیے دو پہلوؤں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے زمانے میں ذرائع ابلاغ کیا تھے، ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں اخبارات اور رسائل شائع نہیں ہوتے تھے جن میں علماء کرام کا تعارف، ان کا پتہ، ان کی علمی حیثیت، ان کے ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ موجود ہو، بندے کو سہولت ہو جائے، بندہ وہاں پہنچے، ان سے فون کرے، ان کی خدمت میں حاضری دے اور جا کے علم حاصل کرے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ صورت حال نہیں تھی کہ آپ بس اسٹینڈ سے ہر شہر کو جانے والی بسیں ملتی ہوں، دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے ہوائی جہاز دستیاب ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بیٹھے گاڑی میں اور جہاں پہنچنا ہو وہاں پہنچ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے طویل جو سفر کیے، بہت ہی مضبوط لگن کے ساتھ، انتہائی صبر کے ساتھ، غیر معمولی حوصلے اور برداشت کے ساتھ، اور دنیا کی تمام رنگینی اور آسائشوں کو صرف نظر کر کے آپ نے علم حدیث کی جستجو کی، اس کو حاصل کیا۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جب اتنی سہولتیں ہیں، ہمیں ہر طرح کی سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس کے باوجود ہم لوگوں نے کتنی حدیث سیکھی ہے، علم حدیث میں ہمارا کس قدر مقام ہے، کس قدر حدیثیں ہمیں یاد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب بے شمار کتابی شکل میں موجود ہیں، پڑھانے والے جگہ جگہ پر موجود ہیں، بہت سے ذرائع ہیں جو حدیث سکھانے کے ہیں، تو ہم اپنے حال پر کبھی غور کریں کہ ہم دنیا میں اس قدر غرق ہو گئے کہ ہم نے کبھی یہ توجہ ہی نہیں کی کہ کم از کم ہم 40 احادیث ہی یاد کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی شفاعت کا مجدہ سنایا ہے۔ فرمایا، جو بندہ میری امت کو 40 احادیث یاد کر کے ان تک آگے پہنچائے گا، قیامت والے دن اس کو محدثین کے زمرے میں اٹھایا جائے گا، علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا، اور اس کی شفاعت کر دی جائے گی۔ تو ہم نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا۔ تو جب ہم اپنے بزرگوں کے حوال دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے حالات پر شرم آتی ہے کہ ایک وہ بزرگ تھے، قافلوں میں سفر کرتے تھے، زندگیاں گزارنی اسی کام میں، سخت کڑی دھوپ، مشکل سفر، اور زیادہ راہ ہونا نہ ہونا، اور پانی کی ایک ایک جناب گھڑا لیا، پانی کا ایک ایک گھونٹ پیا، چل پڑے، سارا دن سفر کرتے رہے، اور مشکل حالات میں، اس قدر کٹھن حالات میں، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا، اور ہمیں بیٹھے بٹھائے لاکھوں حدیثیں مل رہی ہیں، ہزاروں حدیث مل رہی ہیں، سینکڑوں حدیث مل رہی ہیں۔ تو جس بھی علمی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں سینکڑوں تو بیسیوں تو کہیں گئی نہیں، بات بات پہ الحمدللہ حدیث مل جاتی ہیں، تو اس کے باوجود ہم نے کبھی اپنے حال پر غور نہیں کیا کہ ہم نے کس قدر حدیث جو ہے وہ یاد کی ہیں، کس قدر ہمیں حدیث کے بارے میں علم ہے۔ تو محترم حضرات، یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیں حدیث کی جستجو اور امام بخاری کی جو تلاش تھی، زندگی کا مطمع نظر یہ تھی کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے سب سے پہلے یہی جاننے کی کوشش کی کہ علم حدیث کا کون سا استاد کس جگہ پہ رہتا ہے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں اساتذہ کی تلاش اور ان تک رسائی کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ انہیں کوفہ میں کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہو جو مصر میں رہتے تھے، تو اب انہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کرنا تھا کہ جہاں قافلے دستیاب ہو سکیں، آنے جانے کی سہولت ہو۔ تو پھر یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ استاد جو تھے کسی بڑے شہر میں، کسی بہت بڑے مدرسے میں رہتے ہوں، ضروری نہیں ہے، وہ کسی چھوٹے سے قصبے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قافلے جو تھے وہ عام طور پر صرف بڑے شہروں ہی کو جایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ سفر ہفتوں اور مہینوں پر محیط ہوتا تھا۔ اپنی سواری کا انتظام کرنا، زادرہ کو ساتھ رکھنا یا کرائے پر سواری حاصل کرنا، یہ بڑے ہی بنیادی معاملات تھے جو طے کرنے خاصے مشکل تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد استاد سے حاصل ہونے والی حدیث کے الفاظ اور اس کی سند کو مکمل طور پر یاد رکھنا اور محفوظ رکھنا، اور حدیث کے دوسرے ذخیرے کے ساتھ جو ان کو پہلے سے یاد ہے اس کے ساتھ اس کا تقابل کرنا، اور ان تمام چیزوں میں ان بنیادی اصولوں کا ذکر کرنا، ان کا خیال رکھنا جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ راویوں کی غلطیاں، امکانی غلطی، روایت کے الفاظ، اس کے فرق وغیرہ کا خیال رکھنا، یہ بہت ہی بڑا کام تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ تو محترم حضرات، یہ تھوڑا سا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف تھا۔ اب ایک دو باتیں آپ کی علمی فضیلت کے حوالے سے بیان کروں کہ آپ کا سندوں کو یاد رکھنے کا انداز کیسا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لائے تو ایک بڑے مجمع کے سامنے آپ کا امتحان لیا گیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر غلط سند کے ہمراہ حدیث پڑھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا نہیں۔ اس نے غلط سند کے ساتھ دوسری حدیث پڑھی، پھر دریافت کیا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر اس نے 10 حدیثیں غلط سندوں کے ساتھ پڑھیں جان بوجھ کر۔ ہر مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ ایسی کسی روایت سے واقف نہیں ہے۔ ایک کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا، دوسرے کے بعد تیسرا، 10 افراد نے 10 حدیثیں پڑھی غلط سندوں کے ساتھ۔ جب وہ بیان کر کے فارغ ہو گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ایک کو جواب دیتے رہے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا، میں اس حدیث سے واقف نہیں۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اب مزید کوئی شخص سوال کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، تو آپ نے پہلے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی اور اس کی یہ سند بیان کی تھی، حالانکہ اس کی یہ سند درست نہیں ہے، درست سند یہ ہے۔ پھر تم نے یہ حدیث بیان کی، اس کی یہ سند تھی، تم نے یہ بیان کی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جو 100 احادیث بیان کی گئی تھی، 10 بندوں نے 10 جو احادیث بیان کی تھی غلط سندوں کے ساتھ، تو آپ نے ان 10 افراد کی بیان کردہ 100 احادیث کو پہلے ان کی سندوں کے ساتھ بیان کیا اور اس کے بعد صحیح سند کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ دیکھ کر جو وہاں کے حاضرین تھے وہ حیران رہ گئے کہ کمال کا حافظہ ہے آپ کا، کمال کا آپ کا ضبط ہے، اور آپ کے علم و فضل کا برملا اعتراف کر لیا۔ امام احمد بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں کے محدثین نے آپ کا امتحان لینے کے لیے 100 روایات جو تھیں ان کو تیار کیا اور ان کی سندوں کو آپس میں ملا دیا۔ مثلا کسی ایک حدیث کی سند کو دوسری کے ساتھ ملا دیا اور اس کی سند کو اٹھا کر ادھر کر دیا، اور انہوں نے 10 ایسے طلباء تیار کیے جن کو، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کی غرض سے انہوں نے ان کو کھڑا کیا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے پہلے بیان کیا، اس طرح کا واقعہ وہاں پیش آیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سمرقند میں بھی پیش آیا، جہاں 400 محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مغالطہ دینے کے لیے عراقی محدثین کی سندوں کو شامی سندوں کے ساتھ ملا دیا، اور شامی اسناد کو حجازی سندوں کے ساتھ ملا دیا، اور حجازی اسناد کو یمن کے محدثین کی سندوں کے ساتھ ملا کر خلط ملط کر دیا آپس میں، اور حدیث کے جو الفاظ تھے، جو متن تھے حدیث کے، ان کو بھی آپس میں ملا جلا دیا، ایک حدیث کے لفظ لے کے دوسری میں ڈال دیے، دوسری کے لے کر تیسری میں ڈال دیے۔ تو اب سارے کے سارے انہوں نے تیار کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کے بارے میں جب پوچھا تو وہ 400 محدثین مل کر اتنی محنت اور کوشش کے باوجود امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو مغالطہ نہیں دے سکے، تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ان 400 محدثین کی تیار کی ہوئی جتنی بھی روایات تھیں سب کو الگ الگ کر کے ان تمام حدیثوں کے متن اور ان کی جو اسناد تھیں ان کو صحیح طریقے سے بیان کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باوجود اتنی مصروف زندگی کے آپ نے تصنیف و تعلیف کے لیے ایک بڑا وقت نکالا. آپ کی عمر مبارکہ 62 سال کے لگ بھگ تھی، تو عمر عزیز کے ابتدائی 18 سال آپ نے بخارا میں بسر کیے، تو یوں آپ کی زندگی کے 44 سال جو تھے بقیہ وہ علم حدیث کی ترویج و اشاعت اور تصنیف و تعلیف میں بسر ہوئے. تو محترم حضرات، یہ جو بخاری شریف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ تحریر فرمایا. اور اس کی مناسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق تھے اور کس قدر آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت تھی کہ آپ کی حدیث مبارکہ کے لیے آپ جو کل آپ نے تراجم الباب ترجمۃ الباب جو ہے وہ تحریر فرمائیں، یعنی جس کو ہم ہیڈنگ کہتے ہیں، سرخی کہتے ہیں حدیث کی شروع میں، تو اس میں آپ نے کس قدر عقیدت کا اہتمام کیا کہ آپ ہر حدیث نقل فرمانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ جو ہے اس کو لکھنے سے پہلے بیٹھ جاتے مقام ابراہیم کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر زمزم شریف سے غسل کرنے کے بعد دو نفل ادا کرتے مقام ابراہیم پر، اور پھر وہاں جو ہے اس حدیث کو آپ نقل فرماتے. تو اسی طرح غالباً لگ بھگ 18 سال کے عرصہ میں یہ جو آپ کی تصنیف لطیف ہے بخاری شریف، یہ آپ نے مکمل کی. تو بخارا سے واپس ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمرقند جانے کا ارادہ کیا، جو یعنی تفصیلی حالات یہاں ذکر نہیں کیے، تو واپسی آپ کا آخری جو سفر تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا کر دوں. تو ابھی سمرقند سے کئی منزل دور تھے، تو آپ کو اطلاع ملی کہ اہل سمرقند جو ہیں وہ آپ کے بارے میں دو قسم کی رائے رکھتے ہیں، کچھ تو آپ کے عقیدت مند ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، کیونکہ اہل اللہ پر ایسی سختیاں آتی رہتی ہیں، ان پر امتحانات اور آزمائشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ سن کر آپ وہیں راستہ میں خرتنگ نامی ایک بستی تھی اس میں رک گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا، یہ زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. اس دعا کے بعد آپ بیمار پڑ گئے. اس اثنا میں اہل سمرقند نے بلانے کے لیے آپ کے پاس قاصد بھیجا. آپ جانے کے لیے تیار بھی ہوئے مگر طاقت نے آپ کا ساتھ نہ دیا. چند دعائیں پڑھی، لیٹ گئے، جسم پاک سے پسینہ بہنا شروع ہوا. ابھی وہ پسینہ خشک نہ ہوا تھا کہ آپ نے جانِ افنی کے سپرد کر دی. اس طرح یکم شوال 256 ہجری کو 62 سال کی زندگی گزار کر عشاء کی نماز کے بعد علم و فضل کا وہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا جس کے علم و عمل کی روشنی سے سمرقند، بخارا، بغداد اور نیشاپور کے عوام اور خواص اپنے دل و دماغ کو منور کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی تصانیف سے آج تک اور رہتی دنیا تک علم و فضل حاصل کرتی رہے گی. اور پھر عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو خرتنگ کی زمین میں دفن کر دیا گیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ تلاش کرنے کی کوشش کی، آپ کے اقوال مبارک کی اتباع میں آپ کی حدیث کی خدمت میں گزاری، ان کی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر تھا. امام وراق یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر قدم رکھتے ہیں امام بخاری بھی بعد میں وہیں قدم رکھتے ہیں. امام فربری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی زہے نصیب، تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر اسے میرا سلام کہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایات جس طرح زندگی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شامل حال تھیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توجہات امام بخاری کے وصال کے بعد بھی ان پر سایہ فگن رہی. چنانچہ عبد الواحد بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے؟ فرمایا میں بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ امام فرماتے ہیں، عبد الواحد بن آدم فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی خبر پہنچی، تو میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسی رات انتقال ہوا تھا جس رات میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ تو امام بخاری کی نماز جنازہ کے بعد جب آپ کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو بڑی دیر تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی رہی، اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر مبارک کی مٹی تبرک کے طور پر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی قبور سے فیض حاصل کرنا، یہ اہل سنت نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شروع سے ہی بزرگوں کے مزارات سے فیض حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ تو ابو الفتح سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد 200 سال گزر گیا، تو 200 سال کے بعد سمرقند میں خشک سالی آ گئی، قحط پڑ گیا، اور لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ تو ایک نیک آدمی قاضی شہر کے پاس گیا، اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر جاؤ، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے۔ تو قاضی شہر نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضر ہوئے، تو لوگوں نے وہاں گریہ وزاری کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی، اور امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی درخواست کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل امڈ آئے اور 7 دن تک لگاتار اس قدر بارش ہوتی رہی کہ لوگوں کے لیے خرتنگ سے سمرقند پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، رحمت فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے کرم فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ کچھ حالات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اختصار کے ساتھ عرض کیے ہیں، ابھی مزید ان پر بات ہو سکتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی بخاری شریف جو آپ کی تصنیف لطیف ہے اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوگا، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا انشاءاللہ تعالی کل درس بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کے طفیل ہم سب کو حدیث مبارکہ سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا مالک مولا، جو درس حدیث ہوا، جو بزرگان دین کے حالات بیان کیے گئے، مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ علیہ مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو احادیث مبارکہ سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، آگے پہنچانے، ان کی تبلیغ کرنے، نشر و اشاعت کرنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تعالیٰ، جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں، مولا اس درس میں جو بھی شریک ہوئے ہیں، یا اللہ پاک احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، فرامین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے سب کی نیک آرزوؤں و تمناؤں کو پورا فرما، سب کے دکھ درد تکالیف پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ذہنی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل خدمت دین متین کے لیے ہمیں وقت نکالنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، رزق روزی کے جائز ذرائع میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پکی سچی محبت سے ہم سب کے سینوں کو، قلوب کو روشن اور منور فرما۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتانا في بلد رسولك الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔